بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم.
مضمون یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں مسلمانوں کو ان کے تفصیلی حالات سے واقف کروا دیا ہے. ایک تو سارے پیغمبروں پر ایمان مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ضروری ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آنے والے ہیں, تو اس امت مسلمہ کو ان کا پورا تعارف رہنا چاہیے تھا تاکہ جب وہ آئیں قیامت سے پہلے تو ان کو پہچاننے میں امت کو پریشانی نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ جب امت خدا نہ خواستہ اگر تعارف پورا نہیں ہوا اور پہچاننے میں غلطی کی اور ان کا انکار کر دیا تو نبی کا انکار کفر ہوتا ہے, اس لیے کہیں یہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں ان کا بھی ازالہ کرنا تھا, کہ حضرت عیسیٰ کے پاس معجزے ایسے تھے اور عیسیٰ کی پیدائش کا نظام کچھ ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور ان کو معبود تک بنا لیا, الہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس بدعقیدگی کی اصلاح بھی پیش نظر تھی, اس کی اصلاح ہو جائے تاکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ حق بات کو قبول کر لیں اور حضرت عیسیٰ کو جس مقصد کے لیے مانتے ہیں وہ پورا ہو. کیونکہ جو بھی آدمی کسی نبی کو مانتا رہا پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے مانتا رہا, آخرت کی کامیابی کے لیے, کیونکہ مذہب جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتا ہے دنیا کی کامیابی کے ساتھ. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر صحیح نہیں مانیں گے ان کو تو آخرت کی تو کامیابی ملنے سے رہی, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر صحیح طرح سے نہ مانیں تو آخرت کی کامیابی تو ملنے سے رہی. تو مانتے بھی ہیں پھر آخرت میں بھی ناکامی ہو, غلطی پر بھی ہوں پھر اپنے کو صحیح بھی سمجھتے رہیں. تو خود ان کے پاس اس غلطی کے ازالے کی کوئی تدبیر نہیں تھی, کوئی صورت نہیں تھی. اب جو ان کے پاس کتاب مشتبہ ہو گئی, محرف ہو گئی, اس میں چینجز آ گئے, تبدیلی آ گئی, اب اس کی کیا صورت ہو, کیا کیسے اعتماد کیا جائے, اس کے کون سے حصے پہ اعتماد کیا جائے. ان کے ماننے والوں میں کوئی صحیح علم رکھنے والے تھے نہیں جس کی وہ تبلیغ کرتے بتاتے, اس لیے اللہ جل جلالہ نے فضل فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل بیان فرمائی. حضرت موسیٰ کا بھی یہ قصہ ہے, البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جو واقعہ ہے وہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے نبوت کا, اور ابتدائی جو ان کے حالات ہیں صرف وہ تفصیل سے تھوڑے سے بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی اور پرورش کا ان کا نظام چلا, وہ بھی بہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو اپنی تفصیلات کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہسٹری کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں, کہ ان کی اپنی ذاتی ہسٹری کو اللہ نے خوب بیان کیا. ان کی نانی کا ذکر ہے, نانا کا ذکر ہے, نانی کی نظر کا ذکر ہے, پھر ان کی امی کے پیدا ہونے کی تفصیل ہے, پھر ان کی امی کی تربیت کی تفصیل ہے, پھر ان کی امی کی کفالت کی تفصیل ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہونے کی تفصیل ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ڈلیوری کی تفصیل ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل ہے. یہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو آمنا سامنا ہوا, مقابلہ ہوا, اور ان کی دعوت اور اس کی دعوت کے ریئیکشن میں جو کچھ رد عمل ہوا فرعون کی طرف سے, فرعونیوں کی طرف سے, پھر اللہ پاک کا جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہ بیان کیا گیا. وہ اتنا تفصیلی ہے کہ قرآن پاک میں کم و بیش 20 جگہوں پر ہے, اور بعضی جگہیں ایسی ہیں کہ آدھا آدھا پارا شامل ہے اس میں. جیسے سورہ آراف میں قریب آدھے پارے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, سورہ شعرا میں ہے, سورہ قصص میں ہے, سورہ غافر میں ہے, بہت سی جگہوں پر ہے, 20 سوروں میں ہے ان کا تو ذکر. اور یہی دو مشہور قومیں, بڑی جو قومیں جو اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتی ہیں, صاحب نبی, صاحب کتاب کہنے والے, اہل کتاب کہلائے جانے والے, یہی دو تھے. اس وجہ سے اللہ نے ان دونوں کی پوری تفصیل بیان فرما دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ اللہ کے شکر سے اہل ایمان یہ کہہ سکتے ہیں پورے اعتماد سے کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی اور خود موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی دعوت کی تفصیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل جتنے مسلمان جانتے ہیں اتنا وہ لوگ بھی نہیں جانتے, بشرطے کہ مسلمان جانیں کہ ان کی کتابوں میں ہے کیا, کیونکہ وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں. ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، سب رسولوں کو مانتے ہیں، ماننے میں تفریق نہیں کرتے، مرتبے میں نہیں کرتے، یہ بات نہیں، مرتبے میں تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض، پیغمبروں کو ہم نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر، تو بہت بڑے مرتبے کے بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے مرتبے کا بنا دیا. تو عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تفصیل یہ سنائی جا رہی تھی تاکہ ہمیں تفصیلی معلومات بھی ہو جائیں، اور درمیان میں ان کے توسط سے بہت سی باتیں اللہ نے بیان فرمائی جو اس امت کے لیے سبق ہیں، ہدایت ہیں، رحمت ہیں، حفاظت ہیں. اس سلسلے میں گزشتہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مضمون سورہ مریم سے تفصیل سے سنایا گیا تھا، اور یہاں سورہ آل عمران میں مضمون یہاں تک چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بشارت دی تھی کہ تم کو ایک لڑکا ہونے والا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ بیان کیا. وہ پیغمبر ہوگا، وہ بچپن میں بات کرے گا، وہ بڑے ہونے کے بعد میں بات کرے گا، اور پھر میں اس کو یہ معجزات دینے والا ہوں، پرندے کو مٹی کا پرندہ بنا کے اس کو زندہ کر کے اڑا دینا، مردے کو زندہ کرنا، جو چیز کھا کر آئے ہیں لوگ وہ بتا دے سکنا، لوگ جو گھروں میں رکھ کر آئے ہیں وہ بتا سکنا، اور انجیل لے کر آئے تھے اور تورات کی تصدیق بھی کرنے والے تھے، وہ یہ سارے کام کریں گے. اللہ پاک نے یہ تفصیلات بیان فرمائی. حضرت مریم کو اشکال ہوا کہ یہ لڑکا مجھے کیسا ہوگا، حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی، تو کیا مجھے شادی کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، یہ منشا تھا، یا کیا صورت اس کی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم شادی کا بھی حکم نہیں دیں گے اور ہو جائے گا. نہ چاہے سورہ مریم میں وہ تفصیل تھی کہ پھر ہوا کیسے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کی گویا روح دے کر ایک معنی میں، کہ ان کے دم کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہو گئی. اب پھر سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ میں جو گفتگو ہوئی اور جو بات ہوئی آگے، اس کو بیان فرما رہے ہیں. اس وجہ سے ہم یہاں سے وہاں چلے گئے تھے، پھر ادھر واپس آ گئے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہو گئے تو مشہور قول کے موافق ان کے پاس وحی آنی شروع ہو گئی. انجیل جو ان کو دی گئی وہ 30 سال کی عمر میں دی گئی. اب یہ بچپن میں تو یہ واقعہ ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بچپن ہی سے ان کی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہو گیا، انہوں نے بتا دیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی برات ثابت ہو جائے. جب 30 سال کے ہو گئے تو اللہ نے انہیں نبی بنا دیا، ان کو کتاب دی گئی، اور صرف 3 سال رہے وہ اپنی کتاب کے ساتھ. 3 سال رہے، 3 سال کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے. 33 سال کی عمر میں ان کو، جیسا کہ مشہور روایتوں میں ہے، اٹھا لیا گیا آسمان. اب اس کی صورت تفصیل تھوڑی سی مذکور ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. اب جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور ان پر وحی آ گئی اور انہوں نے معجزات، ان کو اللہ پاک نے معجزات دیے اور معجزات انہوں نے ظاہر کیے، تو یہ جو قصہ تھا یہ کن لوگوں میں تھا؟ یہ یہودیوں میں تھا، بنی اسرائیل میں تھے. یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر بنائے گئے وہ یہودیوں کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات کو وہ لوگ مانتے تھے اور بنی اسرائیل پورے کے پورے یہودی ہیں، تو ان یہودیوں میں بھیجے گئے، اور یہودیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیغمبر بھیجے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں ہی آئے. تو ظاہر ہے کہ ان کو ماننے والے پھر عیسائی کہلائے جانے لگے، ورنہ تو بھیجے گئے تھے یہ بنی اسرائیل کی طرف. اور یہودیوں کی پرانی عادت، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی مخالفت شروع کر دی. جو باتیں وہ بیان پیش کرتے تھے معجزات کے طور پر، اس کو جادو کہنے لگے، اور تورات کا مخالف کہہ کر ان کو اٹھایا. پروپیگنڈا جو کیا ان کا وہ یہ کہ یہ آدمی تورات کا مخالف ہے، اس وجہ سے یہ اپنی بولتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کے عنوان سے لوگوں نے پبلسٹی کر دی. اتنا ہی نہیں کیا بلکہ بادشاہ وقت جو ہے یہ خود بھی یہودی تھا، تو اس کو بھڑکا دیا اور کہا کہ یہ غلط مذہب کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہے اور اپنا مذہب بگاڑنے کے لیے یہ آدمی آیا ہے، تورات کو بگاڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ جیسے مخالفت کرنے کا ہوا کرتا ہے، الزام تراشی اور مختلف بہانے، یہ سلسلہ ان لوگوں نے شروع کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کا اندیشہ کیا، محسوس کیا کہ یہ لوگ تو میرے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو، تو پھر قال من انصاری الی اللہ، پھر اپنے ماننے والوں میں انہوں نے فرمایا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے لیے، کون میرا مددگار بنے گا؟ مددگار کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں نبی کا ساتھ دینا اس میں یہ بھی تھا کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے منع رکاوٹ بن جانا تاکہ دوسرے لوگوں کی طرف سے کوئی شرارت نہ ہو سکے. فزیکلی مدد میں بھی ہوتا تھا یہ، حراست اور حفاظت کے معنی میں، نگرانی کے معنی میں. اور یہ ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کو کرنے کا موقع فراہم کرنا. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے میں شرکت کرنا، کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام میں ساتھ دینا. یہ نصرت ان سب معنی کو شامل ہے. ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، دوسرا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے زمین فراہم کرے، وہ اس کے لیے جگہ فراہم کرے، وہ اس کے لیے پیسہ فراہم کرے، وہ اس کے لیے وسائل فراہم کرے، یہ سب نصرت میں شامل ہوتا ہے. تو جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کفر کو ان کی طرف سے، تو فرمایا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کی، ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ ہی کی مدد تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اللہ ہی کی مدد میں شامل تھا. دین کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد میں شامل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اصطلاح ہے اور خاص شرافت اور بزرگی ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے، کہ جو دین کا کام کر رہا ہے گویا وہ میری ہیلپ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میننگ میں لیتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوگا کل قیامت میں، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے وہ اتنا بڑا کام کر رہا تھا. تو حواریوں نے کہا، مشہور یہ ہے کہ 12 خاص آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان پر مر مٹتے تھے، یہ وہ 12 لوگ مراد ہیں. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی پکے جو صحابی بنے وہ 12 ہی بنے. یہ شرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ 125,000 سے زیادہ صحابہ ایسے تیار ہوئے کہ وہ آگ میں کودنے کو تیار تھے. 125,000 ایسے تیار ہو جانا کہ وہ آگ میں کودنے کو تیار ہو جائیں، جہاں سمندر میں کودنے کو تیار ہو جائیں، جان مال جائیداد وطن زمین پیسہ بیوی بچے سب چھوڑنے کو تیار ہو جائیں، اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی اللہ نے مدد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے جو ہے پورے آفاق کے اندر دین کو پھیلا دیا. عادت اللہ اس دنیا میں یہی ہے کہ کوئی کام اسی وقت چلتا ہے کہ کام کو کچھ لوگ ایسا لے لیں کہ وہ اس کے لیے پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، تو پھر وہ کام آگے بڑھتا ہے. کام کو مقصود بنایا جائے اور اس کام کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے، اور کام کا جو نگران ہے اس کام کی نگرانی کرنے والے کی بات پر جان دینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، تو پھر وہ جاتا ہے راکٹ کی رفتار، پھر اس کے نتائج صحیح مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ یہ 12 حواری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے واسطے. حواری جو ہے وہ حور سے ہی ہے، حور کے معنی سفید کے ہیں. اب ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے اس کا بہت سے مطلب بتائے ہیں. اور حوار جو ہے وہ دھوبی کو بھی کہتے ہیں. ایک قول مشہور یہی ہے کہ ان پر ایمان لانے والا طبقہ دھوبیوں کا تھا، وہی ان کے خاص ایمان لانے والے بنے. ایمان اور کفر کی عجیب بات ہے کہ چھوٹے طبقے کا مسلمان ہو جائے یا بڑے طبقے کا، کم پیشے والا ہو یا بڑے پیشے والا، سب کا مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے. حضرت بلال حبشی حبش کے تھے، اسلام لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت عمر بھی ان کو سیدنا کہا کرتے تھے، وہ یہ ہمارے سردار ہیں. وہ اگر آتے تھے مجلس میں حضرت بلال حبشے کے، لیکن جب وہ آتے تھے لوگ راستہ دے دیتے تھے ان کو، مجلس جمی ہوتی تھی تو مجلس میں ان کے لیے راستہ فراہم کر دیا جاتا تھا. تو یا تو یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ حواری تھے، اور چونکہ اسی مناسبت پھر وہ سارے کے سارے اپنا دھندا وندا چھوڑ کے وہ لگ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو حواری ہی کہا جانے لگا. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ان کی صفائے باطن اور ان کے دل کی سفیدی اور ان کے خلوص نیت کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا. مخلص تھے یہ لوگ، غرض وابستہ نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے میں، بالکل پکے جانے سار مخلص ساتھی جن کو کہتے ہیں، وہ تیار ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو جو کام لگا دیا وہ کام پہ لگ گیا. اس میں دو قول ملتے ہیں، جس میں سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آسمان سے اٹھائے جانے کے بعد آ کر گئے حضرت بی بی مریم کی فرمائش پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 3 سال یا 6 سال رہی حیات. یہ لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ. تو ان کو بڑا صدمہ تھا اور اپنے بیٹے کی جدائی کا بہت, دونوں ماں بیٹے کبھی الگ نہیں رہتے تھے, اور حضرت مریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص سنتے تھے, ان کی ولایت تھی, گزرگی ان کو حاصل تھی بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اپنے اماں کی تسلی کر دو اور پوری بات ان کو سمجھا دو کہ مجھے قتل وتل نہیں کیا گیا ہے, کنفیوژن ہو گیا ہے, جس آدمی کو قتل کیا گیا وہ میرے مشابہ کر دیا گیا. وہ یہودیوں میں کہیں تھا جب وہ میرے کو قتل کرنے کے لیے آیا تو اللہ نے اس کی صورت ایسی بنا دی کہ لوگوں نے اس کو اس کے بارے میں یہی گمان کیا کہ وہ میں ہوں, اور پھر یہ ہے کہ میں جس حالت میں ہوں وہاں مجھے کوئی تکلیف رنج وغیرہ نہیں ہے, میں بہت آرام میں ہوں. اسی موقع پر ان 12 حواریوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس میں بلایا تھا اور ساری تفصیل ان کو بتا دی, اور پھر 12 کو 12 حصوں میں بھیج دیا تھا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر اٹھا لیے گئے, پھر چلے گئے تھے, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا ہونا تھا. دنیا زندگی میں بھی دنیا میں بھی جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے, جیسے قرآن پاک میں ہے کہ واجدنا ہو بروح القدس, روح القدس کے ساتھ ہم نے ان کی تعریف کی تھی کہ جبرائیل ان کے ساتھ میں رہتے تھے, تو لے کے آئے پھر لے کے چلے گئے. یہ بھی لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب نے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کو بتا کے, تو ان 12 کے 12 کی زبان بدل گئی. جس قوم اور جس قبیلے میں ان کو بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے, اسی کی زبان بولنے لگے وہ لوگ. اور پھر وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا, بڑی خدمت کی, پھیلائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو, پھیلایا لوگوں میں, تبلیغ کی, بڑے اثرات اس کے پڑے. بادشاہوں کے بادشاہ یہاں سے وہاں تک جو ہے نا مذہب بدل دیے, ملکوں کے ملک جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہو گئے, یعنی مسلمان بن گئے. اس وقت ان 12 آدمیوں کی جو تبلیغ تھی وہ کہے گئی کہ مسلمان بنانے کے لیے تھی. ہر زمانے میں جو صحیح مذہب ہوتا ہے اس کا نام اسلام ہوتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں اسلام ہی صحیح مذہب ہے, اس لیے اسلام کا نام اسلام ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ مسلمان کہلاتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی وہ اسلام کے لیے تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اسلام کے لیے تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تبلیغ کرتے تھے وہ اسلام کا کام کرتے تھے, چنانچہ لوگوں کو مسلمان بناتے تھے, بہت مسلمان بنایا انہوں نے. اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لے آئے, واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پکے فرما بردار ہیں آپ کے, آپ ہمارے گواہ رہیے. پھر یہ کہہ کر انہوں نے دعا بھی کی ان حواریوں نے, ربنا آمنا بما انزلت, اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل فرمایا, جو آپ نے انجیل اتاری ہے اس کو ہم مانتے ہیں, واتبعنا الرسول, اور ہم نے رسول کی اتباع بھی کی, جو انہوں نے فرمایا وہ ہم نے کیا. اگر کچھ سوال کرنا ہو تو آئندہ لکھ کے بھیجا کریں. اور اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں, دونوں کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک ساتھ کتابی شکل میں آئیں گے. واللہ عالم بحقیقت الحال. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول, یہ کہا ان لوگوں نے دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل فرمائی, واتبعنا الرسول, اور رسول کے ہم نے اتباع کی, جو حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی, جو کچھ کہا وہ ہم مانتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین, آپ ہمیں شاہدین میں سے لکھ لیجئے, شہادت دینے والوں میں سے ہمارا بھی شمار فرما لیجئے. ومکروا ومکر اللہ, اب یہ جو ساتھ دینے والا جو طبقہ تھا, 12 کا تھا یا زیادہ کا تھا کم و بیش کا, ان کی تو اللہ پاک نے تعریف فرمائی, انہوں نے پورا ساتھ دیا بھی, حتیٰ کہ ایسے ساتھ دیا کہ قرآن پاک میں ایمان والوں کو تعلیم دی گئی کہ دیکھو جیسے انہوں نے ساتھ دیا تھا نا ایسے تم بھی ساتھ دو. سورہ صف میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, اے ایمان والو تم بھی اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے, تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے, تو تم بھی اسی طرح کھڑے ہو جاؤ. یہ کہا تھا, یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں مسلمانوں کو. آمنا قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفہ, ایک جماعت پھر مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے بات مان لی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور ایک جماعت جو ہے نا وہ منکر ہو گئی, تو وہ لوگ کافر ہو گئے تھے, باوجود اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, تورات کو بھی مانتے تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ماننے والوں کی تو یہ تعداد بہت محدود تھی لیکن نہیں ماننے والوں کی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کرو وما کر اللہ, انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی, انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا. مکر اصل میں تدبیر کو کہتے ہیں, چاہے اچھے کام کے لیے کیا جائے چاہے برے کام کے لیے کیا جائے. ہمارے پاس اردو میں لفظ مکر جو ہے نا وہ ہمیشہ برائی کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن عربی میں ضروری نہیں ہے کہ برائی کے لیے یوز, کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو خفیہ تدبیر کی جاتی ہے اس کو مکر کہا جاتا ہے. اگر اچھا کام ہے وہ تو وہ اچھا مکر ہے اور اگر برا کام ہے وہ تو وہ برا مکر ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف بھی اس کو منسوخ فرما دیا کہ انہوں نے تدبیر کی اللہ نے بھی تدبیر کی, انہوں نے خفیہ کارروائی کی اللہ پاک نے بھی خفیہ کارروائی کی. اس کو فرما رہے وہ مکرو سے مراد مخالفین نے, عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ماننے والوں نے, اور یہ اس میں زیادہ سب یہودی تھے. ان یہودیوں نے چال چلی اور چال کیسے چلی, ایک تو پروپیگنڈا کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, ان کے نسب کو متون کیا. جب یہ باپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو بتاؤ ان کا نسب کیسے صحیح ہو سکتا ہے, تو اب یہ جو ہے نبی کیسے بن سکتے ہیں. اور ان کی امی کو بھی متون کیا, ظاہر ہے کہ جب ان کے بارے میں یہ بات کہیں گے تو لازمن ان کی ماں کو بھی جا کے گالی لگ جاتی ہے. غرض یہ ہے کہ ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا, دوسرا یہ کہ بادشاہ وقت کو مخالف کیا, اور تیسرے یہ کہ ان کے قتل کے منصوبے بنائے. عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کو قتل کرنا ان کا اپنا مزاج تھا تو ان کو بھی قتل کرنے کے لیے تدبیریں کی. چنانچہ آگے اس تدبیر کا بھی بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا اس کو بھی بیان فرمایا اللہ نے چھٹے پارے میں تفصیل سے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے یہ تدبیر کی اور ہم نے یہ دوسری تدبیر کی. قصہ مشہور ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے, دشمنوں نے گھیر لیا اور حکومت کے آدمی بھی پہنچ گئے گرفتار کرنے کے واسطے. کھلا پلا کے ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم جا کے عیسیٰ علیہ السلام کا مرڈر کر دو اندر. وہ آدمی اندر پہنچا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت میں سوراخ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور اس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بنا دیا, مشابہت ڈال دی, دیکھنے سے عیسیٰ علیہ السلام ہی لگ رہا تھا. اب بہت دیر تک وہ نہیں آیا تو دوسرے اندر پہنچے ساتھ دینے والے, انہوں نے مار دیا, اس کو قتل کر دیا. اب اس کے بعد ان میں آپس میں بحث شروع ہو گئی, اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ دوسرا آدمی کدھر گیا اور اگر یہ دوسرا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کدھر گئے. مگر دیکھنے کے اعتبار سے چونکہ صورت عیسیٰ کی نظر عیسیٰ علیہ السلام کی نظر آ رہی تھی تو کہنے کہ وہ دوسرا آدمی پتہ نہیں کدھر گیا مگر یہ تو عیسیٰ ہی ہے جن کو ہم نے قتل کیا. یہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ قتل کیا انہوں نے نہ سولی دی انہوں نے لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے یہ مکر کیا کہ جو مارنے کو آئے اسی کو مروا دیا, پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا. وہ مکر وہ مکر اللہ, اور لوگوں نے تدبیر کی اللہ پاک نے بھی تدبیر کی. لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں تدبیر کی, اللہ نے حضرت عیسیٰ کی موافقت میں تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ کی تدبیر پر کوئی دوسرے کی تدبیر غالب نہیں آ سکتی. حق تعالیٰ شانہ کا جو مکر ہوتا ہے ان کی جو تدبیر ہوتی ہے خفیہ وہ اتنی عجیب ہوتی ہے کہ جب وہ خفیہ ہے تو پھر کبھی بھی اس کی تہ تک جانا مشکل ہے جب تک سامنے نتیجہ نہیں آتا. اگر وہ خفیہ ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جب تک رزلٹ سامنے نہیں آئے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی. فرعون کے ساتھ میں یہی ہوا. فرعون کا قصے میں آخر میں کیا ہوا, جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے, اللہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل مسلمان ہوئے ہیں تمہارے ساتھ ان کو لے کے تم نکل جاؤ اور فرعون کو اور قبطیوں کو یہاں پہ چھوڑ دو. فرعون کے جو قوم کے لوگ تھے ان کا نام قبطی تھا, ان کو قبطی کہتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, اسرائیلی کہتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے چلے گئے تو فرعون نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد میں کہنے لگا کہ ان ہاؤلائے لشرذمت قلیلون, یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو گئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور انہوں نے ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے. یہ گئے کیسا, ان کی جرت کیسے ہوئی, ان کی ہمت کیسے ہوئی, ہم کو اب ہمارے کام کون کرے گا بیگاری کے. سارے بیگاری کا کام لیتے تھے ان سے, صفائی کا کام لیتے تھے اور جناب والا لکڑیاں اٹھانے کا پھوڑنے کا کام لیتے تھے, تعمیر کا کام مفت میں لے, اور پیسے کسی کے نہیں دیتے تھے. پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے. تو کہا کہ یہ لوگ گئے کیسا, انہوں نے ہمیں غصے میں لا دیا ہے, وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, انہوں نے ہمیں غصے میں لا دیا ہے, اب ہم ان کو بتائیں گے, وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, اور ہم اتنے سارے ایک جگہ پر ہیں اور ہمارا لشکر وہ غالب ہے. جلالین میں ابھی پرسوں گزرا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جو لے کے گئے تھے تو وہ 600,000 تھے, 600,000 کے لشکر کو فرعون نے کہا کہ لشیر ذمتن قلیلون, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کو تو ہم ویسے دبا لیں گے. اس پر تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کے لشکر کا جو مقدمت الجیش ہوتا ہے, مقدمت الجیش کہتے ہیں لشکر کا سامنے کا حصہ, یعنی پہلے جو لوگ جاتے ہیں تاکہ جنگی تیاری کر سکیں, زمین فراہم ہموار کر دینا, پانی کا انتظام کر دینا, خیمے لگا دینا, دشمن کے لیے پریپریشن کر دینا, اس کو مقدمت الجیش کہتے ہیں. فرعون کے لشکر کا جو مقدمت الجیش تھا وہ 700,000 کا تھا, تو اس کے مقدمت الجیش کے مقابلے میں یہ پورے کے پورے کم تھے, تو پیچھے کا لشکر کتنا نہیں تھا اس کا. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ ان ہاؤلائی لشکر ذمت القلیل, چنانچہ اور وہ لوگ غیر مسلح بنی اسرائیل پورے کے پورے, یہ لوگ پورے کے پورے مسلح, ویسے بھی وہ غلام بنے ہوئے تھے تو مروبیت ان میں تھی, یہ آزاد تھے, یہ مالک بنے ہوئے تھے تو حاکمیت اور بڑاپن ان کے اندر تھا, اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, بڑے پن کا ایک اثر ہوتا ہے, حکومت کا ایک اثر ہوتا ہے. حاکم قوم کا دماغ جو ہے نا وہ ہمیشہ آسمان پہ رہتا ہے کہ ہم حکومت کرنے والے, بچے بچے میں حکومت کا دماغ ہوتا ہے, چاہے وہ رائٹ نہ ہو, کسی پوزیشن میں نہ ہو, حکومت کر رہی کسی کو قوم, بڑے سب منسٹر تھے یہ وہ سب اسی کے ہیں, تو ان کے جو اولادیں ہوں گی, ان کے جو بچے ہوں گے, ان کے دماغ میں حکومت ہوگی, یہ علماء فرماتے ہیں. اور جو محکوم ہوتے ہیں تو ان سب کے اندر محکومیت والا ذہن ہوتا ہے. چنانچہ فرعون نے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی بعد میں ایک بات بتا رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم ان کو فرعون کو اور فرعونیوں کو نکال لیں ان کے باغوں میں سے اور ان کے خزانوں میں سے اور ان کے چشموں میں سے, دریا کے اس میں انہوں نے بہت سے کینال نکالے ہوئے تھے اور اپنے محلوں میں سے اور اپنے محلات کے نیچے سے اس کو بہایا ہوا تھا, اتنا عالیشان سسٹم تھا فرعون کے زمانے میں اس کے اپنے شہر کا, 12,000 بستیاں اور 1,000 شہر اس کے کنٹرول میں تھے, یہ لکھتے ہیں مفسرین. تو وہ پورے کے پورے ایسا سسٹمیٹک تھے کہ اس میں باضابطہ بڑی نہر کے اندر بڑے دریا جو بہتی تھی اس کے کینال بنائے ہوئے تھے اور کینال اپنے محلوں میں سے انہوں نے نکالے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی برانچز اس کی شاخیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالنا چاہا تھا, ہم نے ان کو نکال لیا, فاخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم, خزانوں میں سے نکالا اور عزت کی جگہوں میں سے نکالا, جتنے عہدے تھے, جتنی منسٹریاں تھیں, جتنی وزارتیں تھیں, ان میں سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا, جتنے کینال بنے ہوئے تھے اس میں کسی کو توڑ پھوڑ نہیں کیا, جتنے برجے بنے ہوئے تھے اس میں سے کسی برج کو جو ہے نا برج کو خراب نہیں کیا, اور جو باغات تھے وہ نہیں توڑے, جو مکانات تھے ان کو تباہ نہیں کیا. حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ چال چلی تھی کہ موسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مار دیں, اور ہم نے یہ چال چلی تھی کہ ان کو ہم ڈبوئیں بغیر کسی قسم کے مصر کو ڈسٹرب کیے ہوئے کے, یہ ہماری چال تھی کہ ہم نکاح فرعون کو کہنا چاہ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ. جب فرعون ڈوبا پانی میں تب پتا چلا کہ اوہو یہ فرعون آیا نہیں بلکہ لایا گیا, فرعون جب ڈوبا پانی میں تب پتا چلا کہ فرعون بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے یہ تدبیر کر رہا تھا, لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور فرعونیوں کو ڈبونے کے لیے یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے. جو فائدے کی چیز دکھ رہی تھی وہی نقصان کی نکلی, جو فیور کی چیز تھی وہی اگینسٹ میں چلی گئی. اللہ پاک کا مکر ایسا ہوتا ہے, اور یہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وقت ہوا کرتا ہے, وہ اللہ پاک کے علم میں ہوتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت دینی ہوتی ہے اور کس کا دائرہ کدھر سے تنگ کرنا ہے, کس کو کدھر سے لپیٹنا ہے. چنانچہ اللہ نے ان کے ساتھ میں بھی ایسے کیا کہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب اس کی تفصیل تھوڑی اللہ بیان فرما رہے ہیں آگے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جس وقت میں کہ کہا, یعنی یہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھنے کی ہے اور یہ بھی ایک پہلو ہے غور کا, کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں تم کو وفات دینے والا ہوں, ورافعک الیہ, اور اپنی طرف تم کو اٹھانے والا ہوں, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے آپ کو پاک صاف رکھنے والا ہوں کافروں کے الزام سے, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ, اور آپ کے اتباع کرنے والوں کو کافروں کے اوپر رکھوں گا قیامت تک, ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر تم کو میری طرف آنا ہے تم سب کو, میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا, کل قیامت میں جب میرے پاس آئیں گے تو تمہارے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ میں کر دوں گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. ایک وعدہ تو یہ کہ میں تم کو وفات دینے والا ہوں. اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر ہونے لگی تو اللہ نے بغیر یہ وحی یہ بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ آپ کے قتل پر کامیاب نہیں ہوں گے, آپ کی وفات ہوگی. وفات کہتے ہیں طبیعی موت کو, اپنے آپ اپنے وقت پر انتقال کریں گے. جیسے آپ دنیا میں انسانوں کے انتقال کرنے کا نظام ہے, یہ آپ کے قتل پر کامیاب نہیں ہوں گے. تسلی دے دی گئی کہ تم بے فکر رہو, کتنی یہ تدبیر کریں تمہارا قتل نہیں ہوگا. اب اس وقت کیا ہونے والا ہے, یعنی یہ متوفقہ کے اندر تسلی دے دی کہ تمہاری وفات ہوگی, تمہارا مرڈر نہیں ہوگا, تمہارا قتل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اب کیا کرنے والا ہوں, ورافعوک الیہ, اور آپ کو اپنی طرف اس وقت اٹھا لینے والا ہوں. اب اٹھا لیا جائے گا اور جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تب تمہیں موت ہی آئے گی, تمہارا قتل نہیں ہوگا. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اندیشہ تھا اس لیے متوفی کا لفظ پہلے آ گیا, رافعو کا لفظ بعد میں آیا. مطلب کے اعتبار سے یہ ایسا ہے کہ رافعو کا پہلے ہے اپنے واقع ہونے میں اور متوفی کا بعد میں ہے. اللہ پاک نے یہ کہا کہ میں اٹھا لوں گا اس وقت اور تمہاری وفات ہوگی جب وہ ہونا چاہے. لیکن وفات کا لفظ پہلے آ گیا کیونکہ مسئلہ قتل کا ان کے خلاف میں چل رہا تھا, تو فرمایا کہ تم بے فکر ہو, تمہاری اپنی وفات ہوگی اور ابھی یہ کہ میں تم کو اٹھانے والا ہوں اور آپ کہہ لیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے اور زندہ اٹھایا ہے اور بغیر قتل کے اٹھایا ہے. جو یہودی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے, جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دے دیے گئے, قتل کر دیے گئے, پھر اس کے بعد میں زندہ ہو کے اٹھا لیے گئے, زندہ کر کے اٹھا لیے گئے. رفع عیسیٰ کے عیسائی قائل ہیں, لیکن بعد قتل ہی, ان کے قتل ہو جانے کے بعد, ان کے سولی پر چڑھ جانے کے بعد میں, اور اسی وجہ سے سولی کو انہوں نے مقدس قرار دے دیا. حالانکہ یہ سولی جو ہے, سولی کا جو پورا نظام ہے, جو پوری تھاٹ ہے سولی کے بارے میں, وہ سرے سے اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہوئی ہی نہیں ہے, اور قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے. اس سے زیادہ صاف انداز میں قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے جس کی کوئی دوسرے معنی بھی نہیں بن سکتے. وما قتلوہ وما صلبوہ, نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور نہیں سولی دی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اب اس سے زیادہ صریح اور کیا بات ہوں. اور یہ بھی پڑھنا ہے کہ ولیکن شبہ لہم, اور لیکن ان کو اشتباہ میں ڈال دیا گیا, مخالفین تھے ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. شبہ کی کیا نوعیت ہے وہ عرض کی جا چکی ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ قتل وتل نہیں ہوا. اس سے آپ ایک بہت بڑا سبق لے سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کسی کنفیوژن کی وجہ سے کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کا کسی کو اپنا لینا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اب عیسائی حکومتیں کتنی ہیں, عیسائی اقوام کتنی ہیں, عیسائیت کتنی دنیا میں پھیلی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کتنے ہیں, اور سب کی بنیاد صلیب پر ہے. سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب قرار دیتے ہیں اور صلیب کا نشان جو ہے نا وہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, صلیب کا نشان اپنے چرچوں پہ لگاتے ہیں, جبکہ اس کی نہ کوئی الف ہے نہ با ہے, نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, بیس ہی نہیں ہے اس کی. ایسی بڑی بڑی غلطیاں بعض مرتبہ ایسا پنپتی ہیں کہ وہ مذہب کی بنیاد بن جاتی. اس لیے ہر وہ بات جو چلی ہوئی ہو لوگوں میں مذہب میں تو قابل تسلیم نہیں ہوا کرتی, ضروری نہیں ہے جب تک دلیل اس کا ساتھ نہ دے. اس دنیا میں حق کو پہچاننے کا طریقہ دلیل ہے. مائنارٹی اور میجارٹی کوئی بیس نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کسی بات کو مان رہے ہیں. قوت کوئی بیس نہیں ہے, حکومت کوئی بیس نہیں ہے, سیاست کوئی بیس نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل بہت قوت والے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا کہ باطل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی بہنے لگتا ہے تو اوپر پورا کچرا آ جاتا ہے نا, تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ کچرا ہی کچرا ہے چاہتا, حالانکہ نیچے پانی ہوتا ہے اوپر کچرا ہوتا ہے. وہ کچرا ہونے کی وجہ سے, ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر آیا ہوا ہے. ایسے ہی باطل بعض مرتبہ کپ کی طرح سے اور کچرے کی طرح سے, بالکل ببل کی طرح سے اوپر آ جاتا ہے, اور تھوڑے دن وہ ببل کی طرح سے رہا کرتا ہے. جیسے جھاگ تھوڑے دن رہا کر, تھوڑے ٹائم کے لیے رہا کرتی ہے, زور سے آپ ڈال دیں گے سیون اپ وغیرہ ایسے بھی سوڈا جو ہے زور سے, تو اس کا ایک دم کپ اوپر آ جاتا ہے, تو بظاہر ہی لگتا ہے کہ گلاس بھر گیا. شاید چند سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے. قوموں کی بھی جو قسمتیں ہیں نا, جو ڈھیل ان کو دی جاتی ہے, یہ قوموں کے اعتبار سے وہ سیکنڈ ہی ہیں, وہ ہمارے اعتبار سے بہت لمبا ٹائم ہے. ارے کب تک تو بھی ڈھیل دیں گے ان کو, کتنا ٹائم دیا جائے گا ان کو, کتنی مہلت دی جائے گی. نہیں نہیں, کئی کئی سو سال اللہ تعالیٰ دے دیتے بال مرتبہ. ٹھیک ہے, دکھاؤ کتنا دکھاتے زور, آزمائش کے لیے موقع دے دیا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اللہ نے فرمایا, ایک وعدہ تو یہ کیا کہ میں اٹھا لوں گا تم کو آسمان, اور دوسرا یہ کہ تمہاری اپنی طبیعی موت ہوگی, وفات پائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تمہارے درمیان، اور پھر تفصیل بیان فرمائے کہ کہاں آئیں گے، اور ان کی شکل صورت بیان فرمائے کہ ان کی حیات کیسی ہے، وضاقتہ کیسی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی اسلام میں چونکہ صورت اور تصویر نہیں ہے، اس لیے حلیہ بیان کیا گیا ہمیشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حلیہ بتایا گیا پچھلی کتاب میں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حلیہ بیان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لباس بیان فرمایا کہ وہ لباس کس طرح کا پہنیں گے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، ان کو اولاد ہوگی، اور وہ اس زمین کے اوپر حکومت کریں گے، اور 40 سال وہ زندہ رہیں گے، 40 سال رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور وہ دفن کیے جائیں گے میرے بازو میں. یہ بھی حدیث میں ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے سامنے، ان دونوں کے بیچ میں، یہ دونوں کی مزار ایک طرف اور سرکار کی مزار ایک طرف، اور بیچ میں ایک مزار کی جگہ خالی ہے، وہاں ان کو دفن کیا جائے گا. اور فرمایا کہ ہم ایک ساتھ ہی بعد میں اٹھنے والے، جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو ہم ایک ساتھ ہی اٹھیں گے. اتنی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ متواتر روایتوں میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا. اس واسطے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ عقائد میں سے ہمارے اہل سنت والجماعت عقائد میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ان کو ہم اٹھا لیں گے، اور یہ اپنی طبیعی موت مریں گے جس وقت ان کو انتقال کرنا ہوگا اس دنیا میں. وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور کافروں کے الزام سے آپ کو پاک کر دیں گے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوری صفائی بیان فرما دی کہ حضرت مریم جو ہیں وہ عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی یعنی مقبول بندیوں میں سے تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی وہ ویسے کوئی ناجائز طریقے پر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک کے خاص کلمت اللہ ہیں، خاص قدرت کی نشانی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کے معاملے میں وہی طریقہ اپنایا جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں اختیار فرمایا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح سے، جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اپنی قدرت سے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا اپنی قدرت سے، تو تطہیر ہو گئی، پاک کر دیا. جو الزامات لگاتے تھے ظاہری طور پر اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا معقول طریقے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور عفت کو بھی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں مطہروں کا من الذین کفروا. تیسرا وعدہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا تھا کہ قیامت تک تمہارے ماننے والے کافروں پر غالب رہیں گے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ. اس کے دو مطلب علماء بتاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہاں پہ ایک یعنی مطلب سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیجئے تھوڑی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لوگ اقرار کریں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے، اگر وہ اپنے مذہب میں سچے بھی ہوں گے تو پھر وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. مذہب میں سچا ہونا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، قرآن پاک نازل ہو تو اس کو بھی مان لیا جائے، کیونکہ مذہب میں سچا ہونا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. عیسائی مذہب میں سچا ہونا اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ قرآن کو تسلیم کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا انٹروڈکشن کرا چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیا تفصیل سے، اور قرآن پاک میں بہت تفصیل سے ہے کہ کیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور انجیل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ان کے حلیہ کے ساتھ بہت ڈیٹیل ہے. اتنی زیادہ ہے کہ جیسے اولاد کی معرفت انسانوں کو ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اتنی زیادہ جان پہچان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی. قرآن پاک میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اتنا صاف واضح اور کلیئر انداز میں پہچانتے ہیں. اس لیے مذہب کی سچائی جو ہے، چاہے عیسائیت کی ہو چاہے یہودیت کی ہو، وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ہے. اب اگر یہ لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ، تو دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. اور اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اللہ پاک نے ان کے ساتھ فرمایا کہ جو عیسیٰ کا اقرار کرنے والے ماننے والے ہوں گے، تو جو عیسیٰ کو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کے اوپر قیامت تک ان کو برتری ہوگی. یہ تقریر اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے متبعین کو ہم قیامت تک برتر اوپر رکھیں گے. ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو اصلی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تو مسلمان ہی کرتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ عیسائیوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ برتر رہیں گے قیامت تک سارے انسانوں پر، اس میں مسلمان بھی ہیں شاید. اس میں مسلمان شامل نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برتر رکھے گا قیامت تک. اور ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو لوگ اپنے کو عیسائی کہتے ہیں، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تو ان کے ساتھ میں یہ وعدہ ہے کہ غیر عیسائی جو ہیں، جو کافر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے والے ہیں، ان پر برتری ہوگی. اس اعتبار سے اللہ کا وعدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے حد تک تم کو یہ خصوصیت دی جائے گی کہ تمہیں برتری ہوگی. آخرت میں کامیابی کا تعلق اس سے ہے کہ مذہب سچا ہو. ان دونوں صورتوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کو اللہ نے برتری دی. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کبھی بھی یہودی عیسائیوں پر غالب نہیں ہوئے، ہمیشہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں پر غالب رہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان بھی ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہے اور عیسائیوں پر بھی غالب رہے، کیونکہ ان کے پاس میں تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی چیز تھی نا، سچا دین ہونے کی وجہ سے. اس لیے عرصہ دراز تک عیسائیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، یہودیوں پر بھی دیا. اور عیسائیوں کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ عیسائی اگر سچا مذہب اختیار نہیں کرتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آخرت میں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں یہ ان کو فائدہ ملے گا کہ یہودیوں پر پھر بھی وہ برتر رہیں گے. چنانچہ آج کل بھی جو بھی یہودیوں کا اپنا اقتدار جو بھی ہے وہ سب عیسائیوں ہی کے ماتحت ہو کر ہے. اور جو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی جو کنٹری ہے، جو ان کا اپنا ملک ہے، وہ تو اس کی چھاؤنی ہے اور کیا ہے. اس کو کوئی مستقل ملک تو نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے واسطے موقع مل جائے تو اس کو شامل نہیں کیا جاتا. ایک جنرلی بات ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے عام ہوا کرتی ہے. خصوصیت کے ساتھ میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جمع ہو گیا کوئی گروپ، اور انہوں نے کوئی اپنا نظام بنا لیا تھوڑے دنوں کے واسطے، پھر تھوڑے دنوں میں وہ جدھر کا ادھر ہو گیا، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. یا ایسے ہی ہے جیسے کسی گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ باغی ہو جائیں اور وہ اپنا انہوں نے ایک سسٹم چلا دیا اور لوگوں کو تنگ کر رکھا ہو، پریشان کر رکھا ہو، تو یہ تو نہیں کہتے کہ ان کی حکومت ہوگی. یہی کہتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کی شرارت ہے، تھوڑے دنوں میں اس کا علاج ہو جاتا ہے. ایسے ہوا ہے، اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد میں وہ سب پر غالب ہو گیا، حتیٰ کہ عیسائیوں پر بھی غالب ہو گیا اور یہودیوں پر بھی غالب ہو گیا. صلیبی جنگیں مشہور ہیں، جس وقت صلیبی جنگیں نہیں ہوئی تھی اس وقت تک بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. پھر اس کے بعد میں پھر سلسلہ مزید اس کا چلا صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا، تو پھر اس وقت بھی اللہ پاک نے سب عیسائیوں کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. اور 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال نہیں بلکہ 1000 سال تک پوری دنیا پر مسلمانوں کا ایسا غلبہ تھا کہ کوئی عیسائی اور کوئی یہودی دم نہیں مار سکتا تھا. بے شمار عیسائی ممالک ایسے تھے جو جزیہ ٹیکس پے کرتے تھے اپنے زندہ رہنے کے لیے. بے شمار یہودی تو یہودیوں کا تو اپنا کوئی بیس ہی نہیں تھا، وہ تو افراد کی شکل میں رہتے تھے، پرسن کی شکل میں وہ لوگ رہتے تھے، حکومت کی شکل میں تو کبھی رہے نہیں. وہ شکل اسلام آنے کے بعد میں کبھی نہیں رہے. اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ چونکہ زمانہ پلٹے گا، ان زمانہ قد استدار، اور پھر یہ حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جو ہے پھر آخر وقت میں جا کے پھر نامانوس ہو جائے گا لوگوں کے درمیان. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ٹیمپرری طور پر کچھ موقع مل جائے گا پھیلنے کا، بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا. اس کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ بالکل قیامت کے قریب عیسائی حکومتیں جو ہے نا وہ پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گی. یہ بھی پیشین گوئیوں میں ہے. اور یہ بھی ہے پیشین گوئیوں میں کہ تھوڑے دنوں کے واسطے یہودیوں کو بھی غلبہ ہو جائے گا. یہودیوں کا اثر ہوگا وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا ٹیمپرری طور پر، پھر جیسے ان کا بہت زیادہ ڈومینیشن بڑھ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور سب کو مباح الدم قرار دے دیں گے. ان سب کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کام کرائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ عام فتویٰ دے دیں گے کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، چنانچہ چھوڑا نہیں جائے گا کسی، سب ختم کر دیے جائیں گے. اور جو عیسائی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ تم تو مجھے مانتے ہو نا، وہ کہیں گے ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں، تو بس مسلمان ہو جاؤ، بس وہ مسلمان کر لیں گے. جتنے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے تو وہ ان کی خوش نصیبی ہے، جتنے مسلمان نہیں ہوں گے پھر وہ جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے ماننے والوں کو نہیں ماننے والوں تمہارے نہیں ماننے والوں کے مقابلے میں برتری دوں گا اور ان کو غلبہ دوں گا قیامت تک. وجہ الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم, پھر تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے. فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے. اس تقریر کے اندر ایک اور مضمون بھی تھا جو میں نے سمیٹ کر سنایا آپ کو, وہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اس سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں متوفقہ کا جو پہلا لفظ ہے اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. قادیانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں, اور وہ اس لیے بولتے ہیں کہ پھر یہ اپنے کو پھر مسیح موعود ظاہر کر سکے کہ ہم آئے ہیں دیکھو. عبداللہ بن علی بڑا چکر ہے, اور پھر صرف لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے واسطے کچھ ایک دو ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے کہ سادے آدمی کی سمجھ میں تو آتی نہیں, وہ اس وجہ سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں. اسی وجہ سے اہل باطل سے کبھی بحث نہیں کرنا, غلط مذہب والوں سے کبھی بحث نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ ڈیٹیل اور پوری بات وہ لوگ سناتے نہیں, اور ڈیٹیل اور پوری بات وہ لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے. اپنے مطلب کی طرف لوگوں کو لانے یا کنفیوز کرنے کے واسطے دو چار پوائنٹ پہ اسٹڈی کر کے رہتے ہیں. سامنے والا تو خالی ذہن ہوتا ہے, وہ تو اسٹڈی کیا ہوا نہیں ہوتا, تو اس کو کیا کرتے ہیں گھیر گھار کے لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو پریشان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی متوفی کا ورافیوں کا, اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تم کو ماروں گا پھر تم کو آسمان پہ اٹھاؤں گا. تو پہلے اللہ نے مارا پھر اٹھایا آسمان پہ. اسی وجہ سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے, سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ متوفی کا مطلب ہے کہ تمہارا قتل نہیں ہوگا, تمہاری وفات ہوگی, بے فکر رہو, اور اب تم کو اٹھایا جانے والا ہے. امام راضی نے فرمایا کہ اصل مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے رافعوں کا و متوفی کا, میں پہلے اٹھاؤں گا بعد میں وفات دوں گا. اب پہلے ایسا کیوں ذکر کر دیا؟ وہ اس مصلحت کی وجہ سے ذکر کیے, اور قرآن پاک میں حدیثوں میں اس طرح کی بات بہت جگہوں پر آئی ہوئی ہے کہ جو بات بعد میں ہے وہ پہلے, جو پہلے ہے وہ بعد میں ذکر کر دی جاتی ہے کسی مصلحت اور کسی غرض کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے, آیت سے آیت کی تفسیر بھی ہوتی ہے. یہاں سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں صراحت فرما دی. اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس میں تو کوئی مطلب بنائے جیسا بھی نہیں الٹا پلٹا, اس میں تو یہ صاف وما قتلوا وما صلبوا, ان کو قتل بھی نہیں کیا, ان کو صلیب بھی نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, وہاں پہ کیا جواب کرے؟ کوئی توجیہ نہیں بنتی وہاں پر. تو جو آیت ایسی ہے کہ جس میں ایک ہی مطلب بنتا ہے اس آیت کے معنی کو تفسیر قرار دیا جاتا ہے اس آیت کی, جس کے اندر کسی قسم کی غلط فہمی کا کسی کو شبہ ہو بھی سکتا ہو, اب وہ آیت تفسیر کر رہی ہے, تب ظاہر ہے کہ اس کے معنی وہ لینے پڑیں گے جس سے وہ آیت غلط نہ ہو. اگر اس کے معنی ان قادیانیوں کے گھڑے ہوئے معنی مراد لے لیے جائیں گے تو پھر وہ آیت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, وہ آیت جھٹلا دینی پڑے گی, اور قرآن پاک کے کسی بھی آیت کو جھٹلا دینا کیا ہے؟ کافر ہو جانے کا. اس وجہ سے ایسی نزاکتیں ہوا کرتی ہیں بعض مرتبہ, اور اس سے سب بہترین راستہ عافیت کا اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی اہل باطل سے بحث نہیں کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس پہ سیدھے نہیں جاتے, اپنی بات پر یا اپنے عقیدے پر یا اپنے مضمون پر سیدھے سیدھے بات کرنے کے عادی نہیں ہوتے, ٹیڑھی بات کرنے کے, ٹیڑھی بحث کرنے کے عادی ہوتے, اور ان کو بحث تھوڑی سی سکھا دی جاتی ہے خاص خاص سبجیکٹ پر تاکہ لوگوں سے اس پر بحث کر کے ان کو کنفیوز کریں. قادیانیوں کی بات نہیں, جو حدیث کے منکر ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ حدیث کے بارے میں ایسے کرتے ہیں, جو غیر مقلد ہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ ان کو غیر مقلدوں کو آپ دیکھیں گے خاص ٹاپک سے ان کے اسی میں بحث کرتے ہیں, جو بدعتی ہیں ان کو دیکھیں گے کہ ان کو دین کی دوسری تمام باتوں سے کوئی بحث نہیں ہے, وہ دو چار ان کے اپنے مسئلے ہیں اس پہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں, جب تقریر کریں گے تو وہی کریں گے, جب بحث کریں گے تو وہی کریں گے, جب بیان کریں گے تو وہی کریں گے, جب لکھیں گے تو وہ دو چار مسئلے ہیں, گیارہویں کرنا, بارہویں کرنا, تیرہویں کرنا, چودہویں کرنا, اور جناب والا یہ دو چار عرف ہے, قوالی ہے, پھول چڑھانا خبر پہ, یہ کرنا, فاتحہ دینا, نظر دینا, وہ بھائی اس میں صحیح چیز کا تو کوئی انکار نہیں کرتا, اور غلط چیز کے واسطے ایک ہوا بنایا ہوا ہوتا ہے بات کا. اور دوسرے عقیدے کیا ہیں مسلمانوں کے, نمازوں کا, روزوں کا, زکوٰۃ کا, حج کا, جہاد کا, اس کا نظام, اور اس کے ساتھ تعلیم کا نظام, تربیت کا نظام, حقوق کا نظام, ماں باپ کے, بڑوں کے, چھوٹوں کے, کوئی بحث ان کو نہیں رہتی. جو تقریر ملیں گے آپ کو یہ ملیں گے, جب بات کریں گے کسی سے تو اس ٹاپک پہ کریں گے. دسیوں مرتبہ علماء نے جواب دے دیا ہو کسی سوال کا پھر کریں گے. اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے اسے بحث ہی نہیں کرنا کہ بھائی ہم عالم نہیں ہیں, ہم جس پہ اعتماد کرتے ہیں اس سے پوچھ کے ہم چلتے ہیں, قصہ ختم, اور ہم تمہارے پہ بھی بحث نہیں کرتے ہیں, ہم تم کو مانتے ہیں. تو جو فریق ہے اسے بولنا کہ ہم تم پہ بحث نہیں کرتے اس لیے تم ہمیں آپ کچھ سناؤ مت, ہم کچھ آپ سے الجھنا نہیں چاہتے چونکہ ہم خود کوئی عالم ہے نہیں. اب یہ ہے کہ جس پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اسے پوچھ پوچھ کے ہم چلتے ہیں, اور ہم تم پہ نہیں کرتے اس لیے تم سے پوچھتے بھی نہیں, سنتے جاؤ کم از کم, ہم سنتے بھی نہیں. ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کم از کم ان کی بات سن لی جائے. اچھا, پھر یہ خواہش دوسری طرف سے اپلائی نہیں کرتے کہ ہماری بھی کچھ سن لو, ایسا نہیں بولیں گے. یہ نہیں بولیں گے چلو ہم نے اپنی سنا دی تم اپنی سنا دو، ہم سے بھی نہیں سننے کو تیار ہے. خواص کے پاس تو آتے نہیں، علماء کے پاس چلو بولے تو چلنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. اچھا لوگوں کو یہ کرتے ہیں کہ آپ اتنا انعام ہے ہم جیت گئے، مناظرے مقرر کرتے ہیں اور مناظرے میں مناظرہ ہونے سے پہلے جیت جانے کا پمفلیٹ چھپا دیتے ہیں، جیت ہو گئی. ہمارے پاس تو ہوتے رہتا ہے انڈیا میں، تو ہم دیکھتے رہتے ہیں منظر کہ مناظرہ مقرر ہو گیا دو گروپ کا، اور مناظرہ ہوا ہی نہیں ابھی اور بڑے بڑے اشتہارات چھپ گئے، فتح مبین یہ ہو انہیں فتح نہ لگا فتح مبین اس کے اوپر لکھ کے اور اشتہارات چھپا گئے. بھائی ہونے والا پرسوں ہے یہ فتح مبین کہاں سے آ گئی؟ تو بولے وہ پبلسٹی کرنے کے واسطے، پہلے ہر کوئی آدمی اس میں تو آتا نہیں، ان لوگوں کو پبلسٹی کے واسطے وہ کر دیتے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے آتے نہیں اہل علم سے بات کرنے کے واسطے، علماء سے بات کر کے تحقیق حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و یہاں اس آیت کے جملے میں سے وہ مضمون تھا تو میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. حق تعالیٰ شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پانچ وعدے فرمائے تھے کہ تمہیں آسمان پر اٹھائے جانے والا ہے، چنانچہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور تمہاری اپنی طبی موت ہونے والی ہے، تو چونکہ ان کی طبی موت بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آئیں گے، اتنے عرصے تک رہنے کے بعد پھر اس دنیا میں اپنا ٹائم گزاریں گے، پھر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوں گا. ایسی جگہ پر اللہ نے ان کو رکھا ہے کہ وہاں پہ ٹائم ہی نہیں گزرتا. ٹائم نہیں گزرتا تو مطلب یہ کہ ٹائم تو ہمارے اعتبار سے گزر رہا ہے، ان کے حساب سے نہیں گزرتا. وہ سورج سے شمسی نظام سے اوپر ہیں، وہ شمسی نظام کے اوپر ہیں جہاں پہ رات دن کی مہینوں کی گردش ہی نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے جب وہ آئیں گے 2000-2500 سال 3000 سال کا پتا نہیں کب آئیں گے، اللہ کو معلوم ہے کب آنے والے ہیں. 2000 سال تو ویسے ہو گئے ان کو، ابھی جا کے جب آئیں گے تو بس وہ 33 سال کے ہیں نا، 33 سال کے بعد جب آئیں گے تو 33 سال کے ہی رہیں گے. ٹائم ان کا اسٹارٹ ہوگا جب وہ اس دنیا میں داخل ہو کے دمشق کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو جائیں گے، جب سے ٹائم شروع ہو جائیں گا ان کا. اور ٹائم شروع ہوگا تو پھر ایسا شروع ہوگا کہ نارمل حالات میں وہ آ جائیں گے. نارمل حالات کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے تو دمشق پہ آ جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد پہ، مطلب جامع مسجد پہ سے نیچے اترنے نہیں آئیں گا ان کو، ان کو اتارا جائے گا. حدیث میں ہے کہ ان کے وہ کہیں گے کہ بھائی سیڑھی لاؤ مجھے اتارو، وہ فرشتے تو گئے چھوڑ کے. اچھا وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ مسجد کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ نیچے گئے تو کہاں پکڑ لیتی ہیں، وہ ان کو مسجد پہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد فرشتے تو چھوڑ کے نکل جائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ میں نہیں آ سکتا نیچے، میرے لیے سیڑھی لاؤ، چنانچہ ان کی سیڑھی لگائی جائے گی، پھر ان کو اتارا جائے، وہاں سے ان کا نارمل سسٹم شروع ہو جائے گا اس دنیا کا. اور 2000 سال تو ابھی تک ہو چکے ہیں اور اللہ کے علم مبارک میں ہے کہ وہ کب آئیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو اس وقت سے وہ 33 سال میں اوپر گئے تھے، اب 33ویں سال ہی میں آئیں گے. اور 33ویں سال میں آئیں گے یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ ایسے کہ اللہ نے فرمایا کہ کہولت میں وہ بات کریں گے. اب اگر 2000 سال کے بعد ان کو 2033 سال کی ان کی عمر مانی جاتی ہے تو وہ کہول کا ہوں گے، وہ تو شیخ ہو جائیں گے. کہول کہتے ہیں اس کو جو بوڑھا ہونے سے پہلے کا ہو، ورنہ بوڑھا کہتے ہیں اس کو، بظاہر کہ جو بوڑھا جو ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہولت میں بات کرنے والے ہیں، جس کا جیسے کہ قرآن صاحب کے پیچھے ذکر آیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50 کے اندر اندر 40 کے اندر اندر بات کریں گے یہاں پہ آ کے. اس لیے جب وہ آئیں گے تو ان کا ٹائم جب اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس وقت بھی آئیں، اس وقت آئیں گے اور اپنا نظام اس وقت چلے گا. تو ان کا اس دنیا میں آنا اور کبھی موت مرنا یہ بھی خود ایک قدرت کی نشانی ہوگی اللہ پاک کی، یہ بھی ایک معجزہ ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کو خاص طور پر بیان فرمایا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کافر ہوں گے ان کو میں سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مطلب عموماً دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزا ملے گی، لیکن اگر کسی مسئلہ سے کافروں کو ڈھیل دی گئی اور آخرت میں ہی سزا دے دی گئی تو یہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے، چونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا بعض مرتبہ ایک جگہ دے کر بھی دونوں جگہ کے لیے بول دیا جاتا ہے. سزا تو دونوں جگہ ہے، مگر بعض مرتبہ دنیا کی سزا کی بھی کا حصہ بھی آخرت میں ہی نمٹا دیا جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یہاں کی بھی ملا کے وہاں کی بھی ڈبل سزا بھی تو ہو جاتی نہیں ایک ساتھ کبھی. عام طور پر تو یہ ہے کہ جب کوئی مقابلے پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیں گے، چنانچہ ہوا بھی. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والوں یعنی یہودیوں کو دنیا میں بھی بہت ذلیل کیا، قیامت تک کے واسطے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی. یہودی بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں دوسرے انسانوں کے پاس ذلیل ہوں گے ہمیشہ قیامت تک، یہ قاعدہ ہے. اللہ نے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، کبھی ان کی عزت نہیں کریں گے. پیسے بہت ہوں گے ان کے پاس، بڑے بڑے ان کی فیکٹریاں، بڑے بڑے ان کی کمپنیاں، بڑے بڑے وہ پوسٹوں پہ وہ ہوں گے سب، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کرے گا دل سے کبھی. ان کی ایک ذلت ہے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے ڈال دی، اور سزا دی گئی ان کو، جلاوطن وہ کیے گئے، ملکوں سے ان کو نکالا گیا، قتل وہ کیے گئے، بہت ان کے ساتھ میں سلسلہ ہوا ہے، منتشر کر دیا گیا ان کو، ان کے دیار سے نکال دیا گیا، سب تتر بتر پوری دنیا میں جناب والا پھرتے رہے، عرصے دراز تک 1500 سال تک پھرتے رہے اور پھر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. اور وہ بھی حدیث میں یہ ہے کہ جگہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اس واسطے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کے بعد مارنے کو سہولت ہونا. بول ادھر ادھر رہے تو پوری دنیا میں وہاں جا کے مارو, وہاں جا کے مارو, لمبا کام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے ان سب کو ایک جگہ جیسے ہو نا, پورے چمٹیوں کو پورے ایک جگہ ہو جانے دیتے, پھر اس کے بعد میں گیس کا تیل ڈال دیتے, ویسا ہو جائیں گا. تو دنیا میں بھی میں سزا دوں گا اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم, اور جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ مرحمت فرمائے گا. اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں فرمائیں گے, اس کو پورا بدلہ ملے گا. اس لیے کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں جانا کہ ہم اتنا نیک کام کرتے, اتنے نمازاں پڑھتے, اتنے دیندار ہیں, پھر بھی مصیبت, پھر بھی پریشانی. ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہا ہوا ہے تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا, اس کا بدلہ پورا ملنے والا ہے. اب یہ پریشانی کیا ہے, یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. جب اس دنیا سے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ گناہوں کا کفارہ دنیا میں نمٹا دیا گیا. بندہ غلطی کرتا تھا, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے تھے تو وہ حالات کو اس کی غلطی کا کفارہ بنا دیا گیا. اور اللہ پاک کی کیا کیا مصلحت ہیں, بہت سے بندے نیک اعمال کے ذریعے سے مرتبے حاصل نہیں کرتے تو اللہ پریشانیوں کے ذریعے سے ان کو وہ مرتبوں تک پہنچا دیتے ہیں. حدیث میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھ لیا انہیں تو کچھ کرے جیسا نہیں دکھ رہا, یہ تو ایسے ہی ہے, سو تو شاہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ حالات میں اس کو لاتے ہیں پریشانیوں میں, ان پریشانیوں میں وہ پریشان ہوتا ہے, پریشانی آئی پریشانی کرنے کو تو تھوڑا پریشان تو ہوتا ہی آدمی. اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ دے دیتے ہیں جو اس کو عمل سے حاصل کرنے کا تھا, لیکن اللہ پاک دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عمل سے حاصل نہیں کر رہا تو مہربانی فرما کر اس کو پریشانیوں میں لا کر بڑے مرتبے کا بنا دیتے ہیں. جب آدمی قیامت میں پہنچے گا آخرت میں تو دیکھے گا کہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے دے دیا گیا, میں نے کچھ کیا بھی نہیں خاص, اللہ فرمائیں گے کہ اس مصیبت کے بدلے میں دے دیا گیا. ورنہ ضابطہ یہ ہے کہ جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ ضائع نہیں ہوگی. فیوفیہم اجورہم, پورا پورا بدلہ ان کو ملنے والا ہے. ایک ایک نیکی اللہ پاک کسی کی ضائع نہیں کریں گے, مس نہیں کریں گے. وہاں پہ بھول نہیں ہے, وہاں پہ چھوٹنا ضائع ہونا نہیں ہے, وہاں پہ نظر انداز کرنا نہیں ہے. ارے اس کی کیا حیثیت ہے, اس کو چھوڑو, اس کی کیا محنت ہے, اس کو چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شکور ہیں, واللہ شکور حلیم. اللہ پاک شکور کہتے ہیں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا, میں بہت زیادہ قدردان کہ جس نے ذرا سا بھی کیا اللہ پاک اس کی خوب پذیرائی کریں گے, خوب اس کو شاباشی دیں گے, اس کو بھرپور بدلہ برآمد فرمائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ ہم آپ کے سامنے آیتیں ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں, اور یہ حکمت والا ذکر ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے. یہ جو قصہ ہے, واقعات ہیں, قرآن پاک کی آیتیں ہیں, اس میں بڑی حکمت ہے, بڑی نصیحت ہے, اور یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتارا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے. اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ, بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال کی طرح ہے. آدم کی جو حالت ہوئی ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ, آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, پھر فرما دیا ہو جا, وہ ہو گئے. قصہ قیاس فرمایا اللہ نے, فرمایا کہ قیاس کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اور آدم علیہ السلام کی پیدائش تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ عجیب ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس تو نہ مرد کا واسطہ ہے کوئی, نہ عورت کا واسطہ ہے کوئی. تو فرمایا کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے, اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ تو پھر کیا ہو جائیں گے, ڈبل بیٹے ہو جائیں گے. جب ان کو کوئی بیٹا نہیں مانتا تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو, اور ان کو کوئی آدمی متون نہیں کرتا, ان کے نسب کو خراب نہیں کرتا, ان کو گالی نہیں دیتا, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو گالی کیسے دی جا سکتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, الحق من ربک. اللہ نے فرمایا کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے. یہ بالکل صحیح صحیح بات ہے جو آپ پر اتاری گئی. فلا تکن من الممترین, اب تم شک میں نہ رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے انسانوں کو سنایا جا رہا کہ یہ صحیح بات ہے جو تمہیں بتائی جا رہی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اب جو آپ سے بحث کرے اس بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں جو آپ سے بحث کرے علم آ جانے کے بعد, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم, تو آپ یہ فرماؤ کہ اچھا چلو آ جاؤ, بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو, اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلا لو اپنی عورتوں کو, اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ. ثم نبتہل, چلو مباہلہ کر لیتے ہیں. جب یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے تو حضور اللہ نے فرمایا کہ اچھا چلو ان کو مباہلے کی دعوت دے دو. نجران ایک جگہ ہے, نجران کا ایک وقت جو ہے نا, تین عیسائی پادریوں کو خاص قسم کے چن کر, شرحبیل ان کا سردار تھا, اس کو ان کے پادریوں میں سے وہ تین آدمیوں کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی رہی. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے میں بحث شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں وہ مان لے رہے ہیں, حضور سمجھا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بحث شروع کر دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض شروع کر دیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بولتے ہیں, کیوں بولتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں کیا برا بولتا ہوں, تم کہتے ہو اللہ کے بندے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں یہ تو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں, ان کو اللہ کا بندہ بولنا کوئی برا نہیں. تو بولے اس سے برا, اس سے زیادہ برائی کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے بیٹے کو اللہ کا بندہ بول دے رہے ہیں. اس قسم کی بات شروع ہو گئی بہت زیادہ, کہ یہ تو ہم اس کو تو ہم گوارا نہیں کر سکتے, اس کو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو آپ اللہ کا بندہ بولیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ کلمۃ اللہ ہیں, وہ روح القدس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. جب بہت زیادہ بات بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی, فرمایا کہ یہ ایسے نہیں مانتے تو ان کو ایسے منوا لو, ان سے یہ بولو کہ چلو مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعوت دینا کہ تم اپنے خاندان کو لے کے تم آ جاؤ, میں اپنے خاندان کو لے کے میں آ جاتا ہوں, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہم میں جو حق پر ہو, ہم میں جو غلطی پر ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے, ہم میں سے جو ناحق پر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. جیسے یہ آیت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے اپنے گھر, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حسن کو, حسین کو پکڑ کے لے آئے, اور خود بھی آگے کہنے کا میں تو موبائل کے لیے تیار ہو گیا. یہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیجیے تھوڑا سا. حضور نے فرمایا کتنا, تو بولے کل آپ کو جواب دیں گے. آپ نے کل کی مہلت دے دی. جب دوسرا دن آیا تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ دیکھو, آپس میں کہنے لگے کہ اتنی بات تو ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, تاکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں. اور اس نے کہا, شرابیل نے کہا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول کی مخالفت اگر چیلنج کی شکل میں ہوئی نا تو مصیبت سر پہ فوراً آ جاتی. اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں, اگر ہم ان کا کل مقابلہ کر لیں گے تو ہم سب کل مر جائیں گے, کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. عافیت اسی میں ہے کہ ان سے مباہلہ مت کرو. چنانچہ جب کل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن بھی ان پانچوں کو لے کر آ گئے اپنے ساتھ, یعنی حضرت فاطمہ کو لیا, اور حضرت علی کو لیا, اور حضرت حسن کو لیا, اور حضرت حسین کو لیا, اور خود بنفس نفیس تشریف لے آئے. فرمایا کہ میں تو آ گیا ہوں, اب آ جائیے مباہلہ کر لیتے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یا تم جو بات کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت مانگتے بھی. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتے, مباہلہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, تو تم کیا چاہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اسلام قبول کر لو, یا جزیہ دینے پر تیار ہو جاؤ, یا جہاد پہ تیار ہو جاؤ. یا تو اسلام قبول کر لو یا ٹیکس دے دو. ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مجبور نہیں کریں گے تم کو مسلمان ہونے پر, لیکن تم غور و فکر کرو, ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں اور اس کے واسطے تم ہمیں فیس دے دینا. اتنی اسلامی حکومت میں رہنے کے واسطے ایک فیس ہوتی ہے, اس کو ٹیکس کہا جاتا ہے, جزیہ کہا جاتا ہے, جس کو ٹیکس کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ ٹیکس کی شکل کی چیزیں ہوتی ہے, بہت معمولی سی رقم ہوتی ہے وہ, لیکن صرف ایک پے کرنا پڑتا ہے, اور پے کرنے کی ایک ذلت ہوتی ہے. وہ پے کرنا کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتا, صرف اس کے بدلے میں ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے, یہ غلطی پہ ہیں اور اس ملک میں رہنے کی اجازت چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو یہ پے کرنا ہے. تو 2000 کپڑوں کے جوڑے اس جس بستی میں وہ لوگ رہتے تھے, انہوں نے اس کا ذمہ لیا کہ ہم اتنا پے کر سکتے ہیں اپنے پورے قبیلے کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم جزیہ دینے پہ تیار ہو تو جزیہ دے دو. چنانچہ جزیہ کی صلاح پر یہ لوگ چلے گئے, یعنی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو گئے, پے کرنے کے لیے. ایمان بھی نہیں لائے, مباہلہ بھی نہیں کیا, اور جزیہ دینے کے پر راضی ہو کے اور اس کی پہلی قسط دی نہیں دی, یا جا کے بھیجنے کو کہا, پھر وہ چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دن یہ لوگ مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو پوری زمین پر ایک بھی عیسائی زندہ نہیں رہتا تھا, یہ آپ نے پورے مر جاتے اسے. اور فرمایا کہ نجران میں پوری آگ بھڑک جاتی اور کسی چیز کو باقی نہیں رکھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے تھے, اور آپ بھی طے کر چکے تھے کہ فیصلہ ہی ہو جائے, ایسے لوگوں کا تو ایسے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے اس دن مباحثہ کر لیتے اور میری زبان سے یہ جملہ نکل جاتا, اور وہ تیار ہو جاتے اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا, فرمایا کہ کوئی عیسائی زمین پر پھر زندہ نہ رہتا, پورے ختم ہو جاتے. وہ تو اسی آن دا اسپاٹ مر جاتے, پوری زمین ہی فنش ہو جاتی. اور یہ فرمایا کہ خاص طور پر نجران اور اس کے پورے علاقے, یہ تو پوری آگ میں بھر جاتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آگ نہ دی. یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس چیلنج کو قبول کر لیتے آپ کے اور آپ پر آ جاتے, تو ہم تو یہ فیصلہ کیے ہوئے تھے کہ ان کو سب کو بھون ڈالیں گے. کیونکہ نبی کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ وہ بھی ایسے کہ ایک بات سمجھا رہے ہیں تو سمجھنے کو بھی تیار نہیں. ایک تو یہ تو کوئی معقول جواب ہو, کوئی دلیل ہو تو ایک بات بھی ہے, اور نہیں ہے تو پھر اس کا علاج ایسے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. تو مباہلے کی دعوت دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ فمن حاج فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آنے کے بعد بھی پھر آپ سے کوئی بحث کر رہا ہے تو آپ مباہلے کی دعوت دے دیجیے. فرما دیجیے کہ آ جاؤ تم, ہم اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو, تم اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو, اور ہم اپنے آپ کو, تم اپنے آپ کو لے آؤ. ثم نبتہل, پھر مباہلہ کرتے ہیں. فنجع لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کے بعد ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کاذبین پر, جھوٹوں پر. ان هذا له القتل. کیا ہوا اس کو تو قرآن پاک نے نہیں بیان کیا, اس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ پریکٹیکلی ہوا کیا تھا, جو اس کا جس کا خلاصہ ہوا آپ کو تھوڑا سا بتایا گیا. ان هذا له القصص الحق, بے شک یہ صحیح صحیح واقعات ہیں. ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله, اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وان الله له العزيز الحكيم, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ان کو کوئی ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. بقیہ یہ کہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں ایسی ڈھیل, کیوں موقع دیتے ہیں, اس میں ان کی حکمتیں ہیں بے شمار. اللہ هو العزيز الحكيم. فإن تولوا, اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے, فإن الله عليم بالمفسدين, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں. تو جس کو خوب جانتے ہیں اس کا حساب بھی خوب خوب ہو جائے گا. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہاں پر اللہ کے پاس اندھیر ہے, اندھیر اللہ کے پاس نہیں ہے. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ جو بات ہماری تمہارے درمیان میں قدر مشترک ہے اس کو تو مان لو. پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ان سے ہمیں بات کس طرح کرنی ہے اور ان تک بات کس طرح پہنچانی ہے. جیسا ہم کو خود جاننا ہے ان تفصیلات کو, اور قرآن کا علم ہے جو جاننا ہے, مذہبی علم ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے جو برادران ملک ہیں, برادران وطن ہیں, کہ ہم اس ملک کے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں, تو ان تک اس امانت کو کس طریقے سے منتقل کیا جائے. آخر ہمارے پاس اس کا کیا میٹیریل, کیا مواد ہے, وہ محفوظ ہو تو آدمی, اور پھر اس کا کیا اسلوب قرآن پاک میں دیا گیا ہے, آئیڈیا کیا دیا گیا ہے, کس طرح سے بات کی جاتی ہے. چنانچہ عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا باضابطہ طریقہ بتایا گیا یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل یا اہل الکتاب تعالوا, آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب, اے کتاب والو آؤ تم, الا کلمتن, ایک ایسی بات کی طرف, سوائن, جو برابر ہے, بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان. کچھ چیز میں اختلاف ہے نا, ہے کچھ چیز میں تو اتحاد ہوں گا نا, تو اتحاد والی چیز پہ آ جاؤ تم, اس کے بعد میں خود ہی طے ہو جائے گا اس کے بعد کا بھی مسئلہ. جو چیز تم مانتے ہو وہ تو مان لو پہلے, اور وہ کیا ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا. کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز مقرر کر لیں گے, اللہ نعبد الا اللہ, یہ ہے کہ ہم عبادت کریں گے صرف اللہ کی. عیسیٰ علیہ السلام نے کس کی عبادت کی دعوت دی؟ اللہ کی عبادت کی دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام نے کس کی عبادت کی دعوت دی؟ اللہ کی عبادت دی. اللہ کے ایک ہونے کے قائل عیسائی بھی اور یہودی بھی. اللہ کا ایک ہونا بولتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی لگا دیتے تھے. ہے تو اللہ ایک ہی, لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بقیہ اللہ پاک ہیں, ان کی عبادت ہونی چاہیے, اور وہ اکیلے ہیں. یہ عیسائیوں میں بھی پایا جاتا اور یہودیوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو توحید وہی ایک مشترک مضمون ہے. تو توحید کی طرف دعوت دی جا رہی, فرمایا آ جاؤ تم ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان میں ایک ہے, برابر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی, اللہ نعبد الا اللہ. جب تم اللہ کی محض صرف اللہ کی عبادت کرنے کو سوچو گے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی اس طرح سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو, تو جب توحید کے مضمون میں آدمی جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ اسلام پر آ جائے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. یہ کیسے جانا جائے کہ اس کی صورت اور شکل کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ سوائے اسلام کے کہیں محفوظ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چاہے کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اللہ پاک کس سے راضی ہوں گے, کس سے راضی نہیں ہوں گے, یہ کیسے آپ جانیں گے؟ تو جو نئی وحی آئی ہوگی اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا. جو نیا ایڈیشن ہوتا ہے وہ معتبر ہوا کرتا ہے, جو پرانا ایڈیشن ہوا کرتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا. آج سے 200 سال پہلے کا امریکہ کا جو قانون ہے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ امریکہ کا قانون نہیں ہوتا, مگر اس 200 سال پہلے والے قانون کو اس وقت کوئی اپلائی کرنا چاہے تو کوئی سنتا نہیں. آپ بولیں گے کہ نہیں, پہلے یہ آرڈر نہیں تھے روڈ کے اوپر ٹکٹ دینے کے. 200 سال پہلے کہاں کے آرڈر تھے روڈ پہ ٹکٹ دینے کے؟ میں تو اس کو اپلائی کرتا ہوں, میں تو وہ مانتا ہوں. آپ میں یہ ٹکٹ کے پیسے نہیں دیتا, بولے سنتے پولیس والے. جو پرانا ایڈیشن ہے وہ کینسل ہو چکا, جو نیا ایڈیشن ہے وہ معتبر ہوگا. جیسے ہی توحید کے مضمون کی طرف جانا کوئی چاہے گا, اللہ کی رضا کی طرف جانا کوئی چاہے گا, تو اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ اس کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی جائے گی کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب معتبر نہیں. اسلامی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی اللہ کی, لہٰذا اسلام کی طرف آ جائیں گے. توحید کی طرف دعوت دی اللہ پاک نے, فرمایا کہ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان, اللہ نعبد الا اللہ, کہ نہیں عبادت کریں ہم مگر اللہ کی, ولا نشرك به شيئا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ ایک بنیادی مضمون ہے جو ہر مذہب میں رہا ہے, اسی کو توڑ مروڑ کے لوگوں نے غلطیاں اس میں کی ہیں, لیکن قدر مشترک یہ ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور یہ ایک مشترک بات ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، انسانوں میں سے ہم کسی کو اپنا رب نہ بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ اپنے میں ایک دوسرے کو تو رب نہیں بناتے، نہ عیسائی بناتے نہ یہودی بناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ان کا ایک ان کے علماء اور ان کے خواص جس کو حلال بتا دیں اس کو وہ حلال مانتے ہیں، جس کو حرام بتا دیں وہ اس کو حرام مانتے ہیں، چاہے کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یہ تو ہوتا ہے، فرما بس یہی رب بنانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا یہی ہے کہ جو مذہبی کتاب ہے اس سے قطع نظر کر کے اس کے برخلاف میں جو فتوے ان کے چلتے تھے اس کو بھی وہ ایکسپٹ کر لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کا اختیار دے دیا ایک عام آدمی، حرام بنانے کا اختیار دے دیا، عبادت کا طریقہ مقرر کروا لیا، مسائل کے اندر جو چاہے تبدیلی کروا دی، تو یہ تو رب بنانا ہی ہوا. تو یہ چھوڑ دو، تم جو صحیح عبارت ہے قرآن تورات کی اور انجیل کی اس کو قبول کرنے پر آ جاؤ، دیکھ لو کہ حق ہی حق ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور نہیں اختیار کریں، نہیں بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو رب اللہ کو چھوڑ کر. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ بتلا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، تم بھی فرما بردار بننا ہو تو تم بھی ادھر آ جاؤ. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اب اس کے بعد ایک بنیادی چیز یہ بھی تھی کہ سب یہ کہتے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو یہ بات ملی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ یہودی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تھے. نصارہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی، یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، اور ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا معتبر اور بڑا مانتے ہیں، ابراہیم پر سب متفق تھے، بھائی ابراہیم واقعی بہت اللہ کے نبی تھے اور ہم ان کو مانتے ہیں، اور یہ ان کو اپنی طرف کھینچتے اور اپنے کو ان کا فالوور بتاتے، وہ اپنی طرف کھینچتے وہ ان کو اپنا فالوور بتاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ، نہیں نازل ہوئی ہے تورات والانجیل اور انجیل الا من بعد، مگر ان کے بعد. بھائی یہ تو اس سے پہلے کے ہیں، تورات سے پہلے کے ہیں یہ، تو تورات ہی کیسے ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ کے فالوور کیسے ہو جائیں گے وہ؟ انجیل سے پہلے کے ابراہیم علیہ السلام ہیں، تم انجیل میں ان کو اپنے گانے کہہ رہے ہیں کہ وہ انجیل کے فالوور تھے؟ مما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، بحث کرنے پہ آ گئے تو اتنی موٹی موٹی چیزوں میں بھی الٹ پلٹ کرنا شروع کر دی. اے اہل کتاب کیوں بحث کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. افلا تعقلون، ہاں انتم ہاؤلاء حاجتم فیما لکم بھی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم. دیکھو تم نے تو بحث کی اور الٹی بحث کی ان باتوں میں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تم جانتے ہو، اس میں صحیح بحث نہیں کی. تو جس کو تم بالکل ہی نہیں جانتے ابراہیم ان کے بارے میں تو تم کو منہ ہی نہیں کھولنا چاہیے. بھلے مت ہاتھ جو نہ فیما لئی سلکم بھی علم، جس کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں ہے اس میں تو تم بحث ہی مت کرو، کیونکہ جس کا علم ہے اس میں بحث کر رہے ہیں تو صحیح نہیں کر رہے ہیں. تو جس کا علم ہی نہیں ہے اس میں منہ کھولو گے تو کیا کرو گے؟ وہ بقول ہمارے حیدرآبادی جملوں کے کہ جب علم نہیں ہو اور آدمی منہ کھولے تو ایسا ہی جیسے مین ہول کا ڈکن نکال دینا، اس میں سوائے بدبو کے اور کچھ نہیں نکل سکتی. ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ مسلمان تھے اور حنیف تھے، یکسو تھے بالکل، سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ سے لو لگانے والے اور پکے مسلم تھے. وما کانا من المشرکین، اور یہ کنفرم ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اب تم شرک کر کے اپنے کو ابراہیم سے جوڑتے ہو؟ ان اول الناس ابراہیم علی الذین اتبعوه، بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جو ان کے ماننے والے تھے. وحاد النبیو، اور یہ نبی ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو مقدس مانتے تھے اور ان کے ساتھ رہنے کو پسند بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کا فالوور بتاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو قریب تر ہیں وہ تو یہ ہیں، یہ نبی وحاد النبیو. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں یہ لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب تر. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ پاک ولی ہے سارے ایمان والوں کا، اللہ پاک سارے ایمان والوں کا ولی ہے. ابراہیم کی بھی ولایت تھی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور ایمان والوں کی بھی، اللہ پاک کی ولایت ان سب کو حاصل ہے. یہ جو بات کے مضامین ہیں ان کے اندر بھی کچھ مضامین ہیں مگر میں نے ترجمہ کر دیا اس وجہ سے کہ سوچ رہا تھا کہ سبق کو ختم کر دوں، اس لیے اس کو مختصر طریقے پر ذکر کر دیا. اگر موقع ہوا تو پھر اس کے کچھ مضامین آئیں گے، اس سے پہلے کچھ آپ سے دوسری ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے سبق کو یہاں پر ختم کیا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها وقابليها وآتمها علينا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنائیے، اس میں اخلاص نصیب فرمائیے. اے پروردگار، قرآن و حدیث سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دیجیے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجیے. اے اللہ ہمیں دین کی فہم نصیب فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں دین دوسروں کو سمجھانے کی بھی سعادت نصیب فرمائیے، وہ سلیقہ اور وہ صلاحیت بھی ہمیں نصیب فرمائیے. اللہ اس ملک میں خاص طور پر دین پھیلانے کی فہم اور سلیقہ ہمیں نصیب فرمائیے، اور سارے عالم میں مسلمانوں کو دین کی محنت کرنے کا سلیقہ اور فہم اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. یا اللہ جتنے عوامر آپ کے ہیں، جتنے نواحی ہیں، جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے کی، جو بچنے کے ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہر قسم کا خیر ہمیں نصیب فرمائیے، اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ ان کی حیبت اور پریشانی اور الجھن اور اشکالات اور شبہات کو دور فرما دیجئے. اے پاک پروردگار، سارے عالم کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے مالوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں پر اطلاعات اور آزمائش کے سلسلے کو اپنے کرم سے ختم فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو اپنے کرم سے ختم فرما دیجئے، سارے عالم میں ہدایت کو پھیلا دیجئے. اے اللہ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں ان کو بھی مسلمان بنا دیجئے، اور ان کو اسلام کا حامی بنا دیجئے، اسلام کے خدمتگار بنا دیجئے. اے اللہ ان کو اسلام کی زنجیر ان کے گلوں میں ڈال دیجئے. آپ توفیق والے ہیں اور آپ قدرت والے ہیں، آپ جس کو چاہیں توفیق دے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. اپنے کرم سے ساری دنیا میں ہدایت کو پھیلا دیجئے. اے اللہ جتنے بھائی بہن یہاں موجود ہیں ان سب کو اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر قسم کی آسانی عطا فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے. جو جو ساتھی بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے خاص طور پر آپ صحت عطا فرما دیجئے. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں فرما دیجئے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، دلوں میں نزدیکی پیدا فرما دیجئے، دلوں کی دوری کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گھروں میں اکرام اور محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دیجئے، بڑوں چھوٹوں کے حقوق کو زندہ فرما دیجئے، بڑے چھوٹوں کی عزت کو زندہ فرما دیجئے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر سبقت کا سلسلہ گھروں میں قائم کر دیجئے، گھروں کے اندر دین کا، ایمان کا، سنت کا، ذکر کا، فکر کا، قرآن پاک کا ماحول پیدا فرما دیجئے. بے دینی کو اپنے کرم سے ختم فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، دین پر جمنا آسان فرمائیے، ہر قسم کی آزمائش سے بچائیے. لیکن اگر مقدر سے کوئی آزمائش طے ہے تو یا اللہ آزمائش میں ثبات قدمی نصیب فرمائیے. دین پر جمائیے، دین پر جینا، دین پر مرنا اپنے کرم سے آسان فرمائیے. اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے. قبر کی عذاب سے بچا لیجیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلا دیجیے، اول بہلے میں آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، خود صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے، نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دلا دیجیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے اور جہنم سے بچا دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.